أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين آمنت بالله صدق الله العظيم اور ہم نے حضرت ابراہیم کو ان کی صلاحیت اس سے پہلے ہی عطا کی اور ہم ان کے بارے میں خوب جاننے والے تھے. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیسی مورتیاں ہیں کہ جن پر تم جمے بیٹھے ہو. وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرنے والا پایا ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یقیناً تم اور تمہارے آبا و اجداد کھلی گمراہی میں تھے. وہ کہنے لگے کہ کیا آپ حق بات لے کر آئے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا بلکہ تمہارا رب رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے, اور میں اس بات کے اوپر گواہی دینے والوں میں سے ہوں, اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ تدبیر کروں گا جب کہ تم پشت پھیر کر چلے جاؤ گے. حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ یہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں. وہ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے. لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان بتوں کا ذکر کرتا تھا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. وہ کہنے لگے کہ ان کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب لوگ اس کی گواہی دیں. وہ کہنے لگے کہ اے ابراہیم, کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا بلکہ کیا ہے اس بڑے بت نے, تو ان سے پوچھ لو اگر یہ گفتگو کر سکتے ہیں. تو قوم کے لوگ اپنے جانوں کی طرف لوٹے اور کہنے لگے کہ بے شک تم ہی ظالم ہو. پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے یا ان کو ان کے سر جھکا دیے گئے اور کہنے لگے کہ ابراہیم, تم تو جانتے ہو کہ یہ بت بات نہیں کرتے. حضرت ابراہیم نے فرمایا تو کیا تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ایسی چیز کی جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتی ہے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اف ہے تم پر بھی اور ان بتوں پر بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو, کیا تم یہ بات نہیں سمجھتے؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے. ہم نے کہا کہ اے آگ, تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا. اور ان کافروں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ مکر کا ارادہ کیا, برائی کا ارادہ کیا, تو ہم نے ان کافروں کو خسارے والا بنا دیا. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں, اور یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 70 تک کی 20 آیات تھیں. سورۃ الانبیاء کے شروع میں اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود اور اللہ تعالی کی وحدانیت سے متعلق آیات اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمائی قرآن مجید میں. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر کیا گیا تھا پچھلی دو آیتوں میں. اب یہاں سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا گیا, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس واقعے کی ابتدا میں یہ بات فرمائی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ, کہ ہم نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم کو ان کی صلاحیت عطا کر دی تھی, وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, اور ہم ان کو خوب جاننے والے تھے. اب یہ جو آ رہا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو صلاحیت عطا کر دی تھی اس سے پہلے, تو اس سے پہلے سے کیا مراد ہے؟ تو اس ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ پیچھے ذکر گزرا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا, تو مقصد یہ ہے کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر چکے ہیں, اور ان سے پہلے ہم نے ان کو بھی ہدایت اور صلاحیت عطا کی تھی. اور دوسری توجیہ جس کو بعض مفسرین نے بلکہ کئی مفسرین نے اختیار کیا وہ یہ ہے کہ من قبل سے مراد ہے نبوت سے پہلے, کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب نبی کو مبعوث فرماتے ہیں تو اپنے وقت پر فرماتے ہیں, 40 سال کی عمر میں یا جب بھی اس پر وحی کا سلسلہ شروع ہو, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی بچپن سے اس کی تربیت فرماتے ہیں اور شروع ہی سے اس کے اندر نبوت کی صلاحیت اور استعداد رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ, کہ ہم نے نبی بننے سے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی وہ صلاحیت عطا کر دی تھی, وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, اور ہم ان کو خوب جاننے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسانوں میں سے کون انسان ایسا ہے کہ جس کو نبی بنانا ہے اور جس کے اندر نبی بننے کی صلاحیت اور استعداد موجود ہے. اور یہ جو آ رہا ہے کہ نبی کی جب بعثت ہوتی ہے اس سے پہلے بھی وہ نبی ہی ہوتا ہے, اتنی بات ہے کہ نبوت کا ظہور نہیں ہوتا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, ایک روایت آتی ہے کہ میں نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور گارے کے درمیان تھے, یعنی ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہیں ہوا تھا, ان کی تخلیق بھی مکمل نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے میری نبوت کا فیصلہ فرما دیا تھا. تو ظاہر ہے کہ لوح محفوظ میں تو ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر بات پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم کے اندر گزر چکا کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, کہ ہم نے ان کو فیصلے کی طاقت دے دی تھی بچپن ہی میں, یعنی بچے تھے لیکن بچے کے اندر ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات, اردو کا محاورہ ہے, تو بچپن ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے بلکہ کوئی بڑا آدمی ہے, غیر معمولی اس کے اندر صلاحیت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, کہ ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں فیصلے کی قوت عطا کر دی تھی, صحیح فیصلہ کرتے تھے ہر بات کا. تو یہاں بھی مطلب یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پر وحی کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہم نے ان کو ان کی ہدایت اور صلاحیت عطا فرما دی تھی. یہ تو ہو گیا من قبل, کہ من قبل کا مضاف الیہ کیا ہے, تو من قبل موسیٰ و ہارون بھی ہو سکتا ہے, اور من قبل بعثتہ و نبوتہ بھی ہو سکتا ہے. اگلی بات یہ سمجھیے کہ اس آیت کے اندر لفظ آیا ہے رشد کا, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ, تو رشد کا ترجمہ ہدایت بھی کیا گیا اور رشد کا ترجمہ صلاحیت بھی کیا گیا. اور یہ صلاحیت جو ہے یہ زیادہ موضوع ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ سورۃ النساء کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہے. سورۃ النساء میں فرمایا گیا کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, کہ جو یتیم لڑکا ہے اس کا مال کسی وصی یا ولی کے پاس رکھا ہوا تھا یا باپ ہی کے پاس تھا, تو اب وہ اس یتیم کو یا اس اپنے بیٹے کو کب دے؟ تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ فوری مت دو ورنہ وہ پیسے ضائع کر دے گا, اڑا دے گا. بلکہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, پھر ایک وقت پہ جب تم دیکھو کہ اب اس میں صلاحیت پیدا ہو گئی ہے اپنے دنیا کو سنبھالنے کی, اپنے دین کو سنبھالنے کی, اس وقت میں اس کو پیسے دو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. تو اسی لیے وہاں مفسرین نے لکھا کہ یہ جو آ رہا ہے کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, تو رشدن سے مراد صلاحیت, یعنی جب اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ یہ اپنے دین کی بھی کچھ حفاظت کرنی شروع کر دی ہے, دنیا کی چیزوں کی بھی حفاظت کرنے کے قابل ہو گئے ہیں, اس وقت میں ان کو وہ چیز دے دینی چاہیے, یعنی ان کا مال ان کے سپرد کرنا چاہیے, ورنہ باپ کو چاہیے یا وصی کو یا ولی کو کہ وہ اس لڑکے کا مال باوجود بالغ ہونے کے اپنے پاس ہی رکھے. پھر آگے صاحبین کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے کہ کس عمر تک رکھے, بہرحال تفصیل ہے اس کے اندر. اور آج بھی دیکھیے اثر میں دعا کی حضرت نے, تو اس میں بھی یہ رشد کا لفظ آیا ہے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا, اے پروردگار ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما, وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا, اور ہمارے کاموں کی ہمیں صلاحیت عطا فرما دے کہ ہمیں کون سا کام کس طرح کرنا چاہیے, کب کرنا چاہیے. قرآن مجید میں یہ لفظ آیا, اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہمیں سکھائی ہے, بڑی عجیب دعا ہے, اللہم الہمنی رشدی, مناجات مقبول میں بھی موجود ہے. اور اگر کوئی آدمی مناجات مقبول مسلسل پڑھتا رہے یہ ساری دعائیں اس کو پکی یاد ہو جاتی ہیں. ہمارے گھر کی ایک خاتون ہے تو میری محرم ہے, سگی بہن, تو میں نے دیکھا بڑی دعائیں ان کو یاد ہیں. میں نے کہا تم نے کہاں سے یاد کر لیں؟ کہنے لگی وہ تو میں مناجات مقبول روزانہ پڑھتی ہوں الحمدللہ سالہ سال سے, تو ساری دعائیں مجھے یاد ہو گئیں. تو اب کیا ہے, قرآن حدیث شریف میں آتا ہے دعا ہے جو مناجات مقبول کے اندر موجود ہے کہ اللہم الہمنی رشدی وقینی شر نفسی وعظم لی علی رشدی امری, روایت یاد. تو اب یہ جو آ رہا ہے کہ اللہم الہمنی رشدی, اے اللہ میری صلاحیت کا مجھ پر الہام فرما دیجئے, کیا معنی ہے اس کا کہ یا اللہ میری صلاحیت کا میرے اوپر الہام فرما دیجئے کہ مجھے اپنی صلاحیت کہاں استعمال کرنی ہے, کس جگہ میں استعمال کرنی ہے, کس طرح استعمال کرنی ہے. اور اسی لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان کے اندر بڑی صلاحیت رکھی ہے, لیکن صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. کسی کے اندر صلاحیت ہے قاری بننے کی, کسی کے اندر صلاحیت ہے محدث بننے کی, کسی کے اندر صلاحیت ہے مفتی بننے کی, کسی کے اندر صلاحیت ہے مجاہد بننے کی, کسی میں صلاحیت ہے تبلیغ کی, کسی میں صلاحیت ہے مقرر بننے کی, کسی میں صلاحیت ہے کتابیں لکھنے کی. ایسا آدمی جس میں ساری صلاحیتیں جمع ہو جائیں, شاد و نادر کوئی جینیس آدمی کبھی کبھار ہی پیدا ہوتا ہے. لیکن عام طور سے اللہ تعالی نے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھی ہے. آدمی کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم الہمنی رشدی, اے اللہ میری صلاحیت کا مجھ پر الہام فرما دیجئے. کیا مطلب؟ کہ یا اللہ مجھے بتا دیجئے مجھے کرنا کیا چاہیے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت تو کچھ اور ہے, لگے ہوئے ہیں آپ کسی اور طرف, سالہ سال گزر گئے وہ کام ہی نہیں ہو کے دیتا آپ کا, اور جناب ترقی نہیں ہو رہی. اور اگر آپ اپنی صلاحیت جو آپ کے اندر اللہ تعالی نے رکھی ہے وہ اگر آپ نکال لیں, تو اس صلاحیت کو اگر آپ استعمال کریں تو آپ تھوڑے سے وقت میں, تھوڑی سی محنت میں کہیں سے کہیں ترقی کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ آدمی کو اپنی صلاحیت کا الہام ہو جائے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے. تو اسی لیے ہم ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالی سے خوب طالب علم سے تو کہتے ہیں جی فارغ ہونے کے بعد کیا کریں, میں نے کہا پورے رمضان دعا کرو کہ اللہم الہمنی رشدی، کہ یا اللہ اب میری رشد کا میرے اوپر الہام فرما دیجئے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے، کس لائن میں جانا چاہیے، کون سی خدمت کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں محنت کم ہو اور اجر و ثواب زیادہ ہو اور نافع زیادہ ہو. تو بہرحال، اور یہ جو آ رہا ہے نا کہ ہر انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اور اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بھی ارشاد فرمایا، عجیب انداز سے فرمایا کہ الناس معادن کا معادن الذهب والفضة، لوگ جو ہے نا کانے ہوتے ہیں جس طرح سونے اور چاندی کی کان ہے. دیکھیے کہیں سونے کی کان ہے، کہیں چاندی کی کان ہے، کہیں یاقوت کی چاند ہے، کہیں پلاٹینم کی کان ہے جی، کہیں کوئلے کی کان ہے، کہیں لوہے کی کان ہے، کہیں سنگ مرمر ہے، کہیں سنگ سرخ ہے. اب یہ نکالنا پڑتا ہے اندر سے اس کو، ان میں سے کوئی چیز بیکار نہیں ہے. نہ کوئلہ، ٹھیک ہے کوئلہ کالا ہے، لیکن جناب ہے تو بڑی مفید چیز، گیس ہے، پٹرولیم ہے، سب چیزیں دبی بھی ہوتی ہیں اندر، ان کو نکالنا پڑتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ الناس معادن کا معادن الذهب والفضة، کہ لوگ جو ہیں وہ کانوں کی طرح ہیں جس طرح سونے اور چاندی کی اور دوسری کانیں ہوتی ہیں. تو جس طرح کان کو کھود کر اندر سے نکالنا پڑتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر صلاحیتیں چھپی بھی ہوتی ہیں، اپنی صلاحیتوں کو اندر سے خود نکالنا پڑتا ہے محنت کر کے اور جناب اللہ تعالی سے دعا کر کے. اور جب آدمی وہ صلاحیت نکال لیتا ہے تو خوب ترقی کرتا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی صلاحیت ادا کر دی تھی اس سے پہلے ہی، یعنی بچپن ہی میں. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو خوب جاننے والے تھے. ظاہر ہے کہ اللہ سے بڑھ کر اپنے بندے کو کون جان سکتا ہے. سورۃ الملک میں یہ بات فرمائی گئی، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا اللہ نہیں جانے گا اس بندے کو جس کو اللہ نے خود پیدا کیا ہے؟ کیا اللہ نہیں جانے گا اس کو جس کو اللہ نے خود پیدا کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جانتے ہیں. اللہ یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، وہ باریک بین ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے. اور جب وہ ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے تو اس میں بڑی تسلی کا بھی سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کمزوریوں کا پتہ ہے. آدمی اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے پروردگار آپ مجھے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں کتنا کمزور ہوں، کتنا پھسل جاتا ہوں، کتنی مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر پھسل جاتا ہوں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، پھر پھسل جاتا ہوں، آپ جاننے والے ہیں، میں آپ سے کیا چھپاؤں، آپ تو مجھ سے زیادہ میرے حال کو جاننے والے ہیں، تو آپ اپنا فضل مجھ پر فرما دیجئے. تو اس کے اندر بڑا تسلی کا سامان ہے کہ الا یعلم من خلق، اللہ سے بڑھ کر اپنے مخلوق کو کون جانتا ہے. کل ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ایک صاحب کے بیٹے بھی ساتھ تھے، تو وہ کہنے لگے اپنے بیٹے سے کہ بلکہ یہ کہنے لگے کہ باپ کا یہ حال ہوتا ہے کہ بیٹا اگر کہیں جانے والا ہو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے. ظاہر ہے بچپن سے وہ دیکھ رہا ہے، اس کو بچپن سے دیکھ رہا ہے، تو اس کو اپنے بچے کی نفسیات کا اتنا اندازہ ہوتا ہے جتنا بچے کو خود اپنی نفسیات کا اندازہ نہیں ہوتا. ماں باپ ایک نظر میں دیکھ کے بتا دیتے بچہ آیا کہاں سے ہے، غلطی کر کے آیا ہے یا پڑھ کے آیا ہے یا کیا. تو آپ جان دیں جن کے بچے موج ہیں ماشاءاللہ وہ آرام سے اس بات کو. تو جو جب باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو اتنا پہچانتا ہے تو کیا اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو نہیں جانتے؟ الا یعلم من خلق، کیا اللہ نہیں جانے گا اس بندے کو جس کو اللہ نے خود پیدا کیا ہے. تو یہاں فرمایا گیا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم حضرت ابراہیم کو خوب جاننے والے تھے. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، باپ بھی ان کے بت پرست تھے، بلکہ بت ساس تھے. اور اس کا پورا مکالمہ یہ گزر چکا ہے سورہ مریم کے اندر تفسیر میں الحمدللہ, اور کوئی بھی آدمی جا کر اس کو پڑھ سکتا ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو تبلیغ کی اور کس طریقے سے بات چیت کی. یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, اے ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیز کی جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے. یا ابتی قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا, یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا, یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. جو جملہ شروع کیا اس سے پہلے کیا کہا؟ ابا جان. ابا, اور ابا جان کون ہے؟ کافر, مشرک, بت پرست, بلکہ بت بنانے والا, بت ساز. لیکن ابا ابا ہوتا ہے. نبی بھی اپنے والد کو جب مخاطب کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ابا جان. ابا جان تہذیب, شائستگی, اخلاق, والد کے مقام کا خیال, حالانکہ وہ کافر اور مشرک ہے. یا ابادی, اے ابا جان. اور ابا جان کیسے ہیں؟ ابا جان کہتے ہیں اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا, اگر تو اس توحید سے باز نہ آئے تجھے سنسار کر دوں گا, مجھے چھوڑ کے چلا جا, گھر سے نکال لے. بیٹا گھر سے جا رہا ہے, کہہ رہا سلام علیک, آپ کے اوپر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی, میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے استغفار کرتا رہوں گا. سارا نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید نے کہ کس طرح اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کرنی چاہیے, کس طرح رشتوں کا احترام کرنا چاہیے. ماں باپ چاہے فاسق, فاجر, گناہگار, مشرک, کافر, بت پرستی کیوں نہ ہو, لیکن تہذیب, شائستگی, یہ طریقہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا. یہاں بھی قرآن مجید نے ذکر کیا کہ اذ قال لأبیہ وقومہ, اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا اور اپنی قوم سے کہا ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون, کی کیا مورتیاں ہیں کہ جن پر تم جمے بیٹھے ہو. عاکفون یا کف یعکفو, یہ وہی ہے جس سے اعتکاف نکلا ہے. تو اعتکاف میں بھی کیا ہوتا ہے؟ آدمی ایک جگہ جم کے بیٹھ جاتا ہے. تو عاکفون, العاکف والباد قرآن مجید میں دوسری جگہوں میں آتا ہے. تو انتم لہا عاکفون, یہ کیا مورتیاں ہیں کہ جن کے اوپر تم جمے بیٹھے ہو. اور تماثیل جمع تمثال کی, تمثال کہتے ہیں صورت کو, تصویر کو, مورت کو. تصویر تو عام ہے چاہے وہ ہاتھ سے بنائی جائے, مورت وہ تصویر ہوتی ہے کہ جو زی جرم ہو, جسم والی ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا مورتیاں ہیں, کیا تصویریں ہیں, کیا صورتیں ہیں, انتم لہا عاکفون, کہ جن کے اوپر تم جمے بیٹھے ہو. یعنی تم نے بتوں کو شکل دی ہوئی ہے, اور یہ بزرگوں کی شکلیں تھیں جن کو انہوں نے بتوں میں تبدیل کیا تھا. آپ میں سے اکثر حضرات کو معلوم ہوگا کہ یہ جو بت تھے یہ اصل میں کسی زمانے میں ان کے بزرگ ہوا کرتے تھے, اور جب وہ بزرگ دنیا سے چلے گئے تو سوچا بھائی ان بزرگوں کی یاد میں ان جیسی شکل ہی کچھ بنا لو تاکہ ان بزرگوں کی یاد برقرار رہے. تو وہ جناب ان کی تصویر بنا لی, ان کا بت بنا لیا, پھر آہستہ آہستہ وہ شرک میں مبتلا ہو گئے. تو یہ صورت تھی جو شروع میں اختیار کی گئی بظاہر اچھے مقصد کے لیے, لیکن وہی ذریعہ بنی شرک کا, کفر کا, اور جہنم میں پہنچانے کا. اور اسی آیت سے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے استدلال کیا تصور شیخ کے ناجائز ہونے پر. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ شیخ کا تصور کرتے ہیں اور تصور کر کے بیٹھے رہتے ہیں, تو یہ غلط ہے. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفصیل میں یہ بات فرمائی کہ اس کی دو صورتیں ہیں, ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے نماز پڑھتے ہوئے شیخ کا تصور کرے، بھائی نماز پڑھ رہے ہو اللہ کی طرف رجوع کرو، شیخ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ بلکہ شیخ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے تو لکھا کہ اگر نماز کے اندر کسی عام چیز کا خیال آ جائے تو وہ اتنا مضر نہیں جتنا کہ کسی مقدس شخصیت کا خیال آ جانا مضر ہے، کیونکہ عام چیز کا خیال آ جائے تو آدمی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا، لیکن مقدس شخصیت کا خیال آ جائے تو شرک میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی تصور شیخ، کہ ہر وقت آدمی اپنے شیخ کے تصور میں رہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس آیت سے اس کی بھی حرمت معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اسی تصور کے اوپر جمع بیٹھا رہے۔ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، حضرت حامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی عبادت کے اندر شیخ کا تصور کرے، یہ تو ناجائز ہے، جان بوجھ کے تصور کرنا یہ ناجائز ہے، لیکن اگر عبادت میں نہیں کر رہا، ویسے کبھی دل گھبرا رہا ہے اور دل گھبرانے میں شیخ کا تصور آ گیا، اس سے دل کو تھوڑا سا سکون ہو گیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ کبھی آدمی دور ہو، ماں کا تصور آتا ہے ایک مٹھاس سی محسوس ہوتی ہے، باپ کا تصور آتا ہے ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، کسی محبت والے کا تصور آتا ہے کہ شاید وہ میرے لیے دعا کر رہا ہو، تو ایک ٹھنڈک سی پڑ جاتی ہے۔ بس اوقات شیخ کا خط آتا ہے، اسی سے ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ تو یہ اگر اس طرح کا اپنے پریشانی کے وقت میں، تکلیف کے وقت میں کبھی تصور کر لیا جائے کسی بڑے کا، تو وہ شرک میں یا بدعت میں داخل نہیں ہے۔ لیکن عبادات میں بہت احتیاط لازم ہے کہ جو عبادت ہو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں کہ جن پر تم جمے بیٹھے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا تھا ان کی عبادت کرتے ہوئے، یعنی ہمارے آبا و اجداد بھی عبادت کرتے رہے، ہم بھی عبادت کر رہے ہیں۔ قال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ تم اور تمہارے آبا و اجداد کھلی گمراہی میں ہو۔ معلوم ہوا کہ ناجائز کاموں میں، کفر اور شرک میں یا جہالت والے کاموں میں آبا و اجداد کا حوالہ دینا یہ غلط ہے۔ اگر آبا و اجداد سے کوئی غلطی ہوئی ہے، گناہ میں مبتلا ہو گئے، کسی بدعت میں مبتلا ہو گئے، رسموں میں مبتلا ہو گئے، تو حق کو اختیار کیا جائے گا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا جائے گا، آبا و اجداد کا حوالہ گناہوں میں نہیں چلتا۔ ہاں اگر آبا و اجداد جو ہیں وہ سمجھدار ہیں، عالم ہیں، اللہ والے ہیں، ان کا حوالہ دیا جائے تو وہ ٹھیک ہے۔ قرآن مجید نے اسی کو ایک دوسری جگہ میں فرمایا، سورہ مائدہ کے آخر میں، کیا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ ان کے اور ایک جگہ میں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ ان کے آبا و اجداد کو تو نہ کچھ علم تھا نہ ہدایت یافتہ تھے، تو ان کی پیروی کرنا تو گمراہی کی پیروی کرنا ہے۔ معلوم ہو کہ اگر آبا و اجداد جو ہیں وہ عالم ہوں، ہدایت یافتہ ہوں، تو وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو تو تم بھی گمراہی میں مبتلا، تمہارے آبا و اجداد بھی گمراہی میں مبتلا۔ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے آبا و اجداد کھلی گمراہی میں ہیں۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ کہنے لگے کہ کیا تم حق بات لے کر آئے ہو یا دل لگی کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو؟ وہ سمجھے شاید یہ مذاق کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم سے کہا، اجئتنا بالحق، کیا حق بات لے کر آئے ہو، ام انت من اللاعبین، یا تم ایسے ہی دل لگی کر رہے ہو، کھیل والی بات کر رہے ہو؟ چونکہ ان کے آبا و اجداد کے طریقے کے خلاف تھی تو انہوں نے سوچا کہ کہیں یہ مذاق تو نہیں کر رہے، تو کہا کہ اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا آپ ہمارے پاس حق بات لے کر آئے ہیں یا آپ دل لگی کرنے والے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا پروردگار تو وہ ہے جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، الذی فطرہن، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وانا علی ذلکم من الشاہدین، اور میں تمہاری اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ بت معبود نہیں ہے، اس پروردگار وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اور ہمارے بعض اکابر مفسرین نے لکھا کہ اس میں بڑی عجیب بات ہے کہ اٹیک تو کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، قوم کے لوگوں نے اٹیک تو کیا تھا، تنقید تو کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ کیا تم حق بات لے کر آئے ہو یا مذاق کر رہے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں اپنا دفاع نہیں کیا بلکہ توحید کی طرف لے گئے ان کو، اور کہا کہ بر ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا پروردگار وہ پروردگار ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا ہے، الذی فطرہن، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اس سے بڑا ایک اصول معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص مبلغ، داعی، عالم کے اوپر اعتراض کرے تو وہ اپنے دفاع کے پیچھے نہ پڑے، کیونکہ مقصد کوئی اپنا دفاع تھوڑی ہے، مقصد تو لوگوں کو توحید پر لانا ہے، مقصد تو لوگوں کو ہدایت پر لانا ہے، جنت کی طرف لے کے جانا ہے، اپنا کیا دفاع کرنا۔ تو انہوں نے تنقید کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور یہ کہا کہ آپ حق بات کر رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں، ان کو جواب میں یہ نہیں کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ ان کو توحید کی طرف لے گئے اور یہ فرمایا بر ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا پروردگار پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، الذی فطرہن، جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا، وانا علی ذلکم من الشاہدین، اور میں اس بات کے اوپر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اشارہ کر دیا کہ توحید اور رسالت کی گواہی تو وہ ہے جو شروع سے چلی آ رہی ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے سب گواہی دیتے چلے آئے ہیں، میں بھی ان گواہی دینے والوں میں سے ایک ہوں۔ اور یہ دونوں باتیں بڑی عجیب ہیں کہ نہ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دفاع نہیں کیا، معلوم ہے کہ عالم، مبلغ، داعی کو، استاد کو اپنا دفاع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو حق پر لانا ہے، اپنا کیا دفاع کرنا۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ نہیں کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ جو گواہی دینے والوں میں سے میں بھی ہوں۔ اور یہ وہی بات ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، یعنی کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ہلکا سا دعویٰ آ جاتا ہے اس میں، یہ کہا کہ صبر کرنے والے تو اس دنیا میں بہت ہیں، ان میں سے میں بھی شامل ہو جاؤں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں عجیب انداز سے فرمائی گئی، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اس سے اچھی کس کی بات ہے جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، وعمل صالحا، اور نیک کام کرتا رہا، وقال اننی من المسلمین، اور پھر یہ کہا کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک ہوں، کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم جناب اونچے لوگ ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، کچھ نہیں، اور مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمانوں میں سے ہیں۔ یہاں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، کہ میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، جس طرح اور انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وجود کی اور توحید کی گواہی دیتے چلے آئے، میں بھی اسی سلسلے کا ایک فرد ہوں، انہی میں شامل ہوں. کتنا وقت باقی ہے؟ بس چلو اتنا ہی رکھ لیتے ہیں، یہاں تک کا ترجمہ سن لیجئے، پھر باقی انشاءاللہ تعالیٰ کا زندگی رہی تو اگلے ہفتے کو. فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی صلاحیت عطا کی. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم حضرت ابراہیم کو خوب جاننے والے تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي، یہ کون سی مورتیاں ہیں، التی انتم لہا عاکفون، کہ جن پر تم جمے بیٹھے ہو. قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرنے والا پایا ہے. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تم اور تمہارے آبا و اجداد کھلی گمراہی میں ہیں. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے پاس حق بات لے کر آئے ہیں یا آپ مذاق کرنے والے ہیں. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن، کہا حضرت ابراہیم نے کہ بلکہ تمہارا پروردگار پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات کے اوپر گواہی دینے والوں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے انوار و برکات سے مالا مال فرمائے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. یا اللہ یا رحم الراحمین، ہم اپنے گھروں سے کمروں سے نکل کر یہاں جمع ہوئے قرآن مجید کی، یا اللہ قرآن مجید کے انوار و برکات سے ہم کو مالا مال فرما دیجئے. یا اللہ یا رحم الراحمین، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن مجید میں تدبر کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جہاد کی وجاہد ہم بھی جہادن کبیرہ میں شامل فرما دیجئے، قرآن مجید کو تھامنے والا بنا دیجئے. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.